تفسیر سورۃ الدہر مکی سورت ہے، اس کے دو رکوع، 31 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 246 جبکہ حروف 1099 ہیں، 1099. اس سورت کے پانچ نام بتائے جاتے ہیں، نمبر 1 سورۃ الدہر، نمبر 2 سورۃ انسان الانسان، نمبر 3 الابرار، نمبر 4 امشاج، نمبر 5 حل اتا. یہاں پہ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل السجدہ اور سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل السجدہ اور سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. اس سورت کا موضوع اور مضمون انسان کو دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت سے آگاہ کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا کیا انجام ہوگا، اور اگر وہ کفر کی راہ پہ چلے تو اسے کس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا. پہلی تین آیات میں انسان کی پیدائش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انسان کا مقصد زندگی کیا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. حل، سورت کا آغاز حل سے ہوا ہے، اور حل جو ہے کہتے ہیں کہ اس کے معنی قد کے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ حل کے معنی قد کے ہیں، جیسے تحقیق، بے شک. اور دوسری رائے یہ ہے کہ حل کے معنی استفہام کے ہیں، سوال پوچھنے کے ہیں، جیسے کیا کے. حل اتا بے شک گزرا ہے، یا کیا گزرا ہے عل الانسانی انسان پر، کیا آیا ہے انسان پر. حینن ایک وقت، من الدہری زمانے میں سے، لم یکن نہیں تھا وہ شیئن کچھ بھی مذکورہ قابل ذکر. اب آپ دیکھیں کہ پہلی آیت میں تمام الفاظ ایسے ہیں جو آپ جو ہیں انہیں سمجھتی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ حین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حین. اور حین جو ہے ہا یا نون، اور اس کے معنی ہوتے ہیں जैसे बास कहते हैं कि इसके मानी हैं एक वक्त के, हीन वक्त को कहते हैं। जैसे अरबी भी कहते हैं अलहीन यानी अभी नाउ, तो हीन एक वक्त को कहते हैं। बास कहते हैं कि रूह फूंके जाने से पहले का जमाना जो 40 साल का है। अक्सर मुफस्सरीन के नजदीक यहां पे आप देखें कि हीन से पहले क्या आया, अल इंसान, इंसान कौन है। एक राय यह है कि इससे मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, और अक्सर मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे मुराद जो है ये अल इंसान बतौर जिन्स आया है, तमाम लोग इससे मुराद हैं। और हीन के मानी रूह फूंके जाने से पहले का जमाना, जैसे रहमे मादर की मुद्दत भी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि क्या आया है इंसान पर एक वक्त ऐसा, बेशक गुजरा है इंसान पर एक वक्त ऐसा, मिनत दहरी जमाने में से, दाल हारा इब्तदाए कायनात से इख्तिताम तक का जमाना। और दहरिया किसे कहते हैं, जो कायनात की तखलीक का कायल ही नहीं है। वो कहता है कि बस ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो दहर से मुराद वो जमाना है जिसकी ना इब्तदा इंसान को पता है ना इंतहा, और हीन से मुराद वो खास वक्त है जो इस लामुंतहाई मुद्दत जमाने के अंदर कभी पेश आया हो। तो यहां पे अल्लाह ताला ने कहा है कि यकीनन गुजरा है इंसान पर एक वक्त जमाने में जबकि ये कोई काबिले जिक्र चीज न था। यहां पे इंसान से कहा जा रहा है कि ऐ इंसान, के जब तू मां के पेट से बाहर आ जाता है, जब तू हसीनो जमील हो जाता है, तो तू अपने रब के सामने अकड़ता है, इतराता है, और तू भूल जाता है कि तेरी इब्तदा कैसे हुई, तू कौन था, तू तो कुछ भी नहीं था। तेरे ऊपर तवील जमाने में से एक वक्त ऐसा गुजरा है कि जब जो है वो तेरी जो इब्तदा थी तो बहुत ही हकीर तेरी हैसियत थी। और आप देख लें कि यहाँ पे वो जो पैदाइश का जो इब्तदाई मरहला होता है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे उस तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई है। और आप देखें कि कुरान जब नाजिल हुआ उस वक्त साइंस ने तरक्की तो नहीं की थी ना, उस वक्त ये बात तो नहीं पता चलती थी कि इंसान कैसे पैदा होता है। तो औरत का बेजा और मर्द का नुतफा, ये दोनों जब आपस में बाहम मिलते हैं तो माँ के रहम में, यूट्रस में बच्चे की पैदाइश का अमल जो है उसका आगाज हो जाता है। तो ये जो बात है अल्लाह ताला ने बहुत साल पहले बताई, आयत नंबर 2 में कहा इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज, बेशक हमने इंसान को एक मखलूत नुतफे से पैदा किया। नुतफा, नुतफा का लफ्ज़ जो है आप ये पहले भी पढ़ चुकी हैं पीछे सूरत अल क़यामा में, और इससे पहले आपने बहुत दफ़ा ये लफ्ज़ पढ़ा है नुतफा। और नुतफा जो है इसके मानी है कि वो हकीर सा पानी जिससे इंसान की इब्तदा होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने इंसान को पैदा किया उस हकीर पानी से, उस हकीर पानी की बूंद से। अमशाज, अमशाज का लफ्ज़ अहम है, मीम शीन जीम इसका रूट है, और इसके मानी है मिलावा होना, मिक्स होना, मखलूत होना। तो कहा कि मखलूत नुतफे से, और मखलूत नुतफा किसका है कि माँ और बाप जब इन दोनों का जो नुतफा है जब आपस में मिलता है तो इंसान का जो इर्तका है, इंसान की पैदाइश की जो इब्तदा है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी का जिक्र किया है। मर्द और औरत दोनों के नुतफे से औरत की मनी भी अंदर ही अंदर औरत के रहम में गिरती है, और कभी यूट्रस के मुंह से निकल कर ज़ाया हो जाती है, कभी अंदर चली जाती है, और جب یہ دونوں کی آپس میں یہ منی اور نطفہ آپس میں ملتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ بنا کر کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ کس نے کیا؟ انا, بے شک ہم نے, خلقنا, ہم نے تخلیق کیا, الانسان, انسان کو, من نطفتن امشاج, مخلوط نطفے سے. انسان کی پیدائش مرد اور عورت کے دو الگ الگ نطفوں سے نہیں بلکہ دونوں نطفے مل کر جب ایک ہو گئے, یک جان ہو گئے, تب اس مرکب نطفے سے انسان پیدا ہوا. اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 2 میں انسان کا مقصد زندگی بتایا گیا ہے. پہلے یہ کہ انسان پیدا کیسے ہوا, اب دوسری بات کہ پیدا کیوں کیا. نبتلیہ, دیکھیں یہ ایک لفظ ہے لیکن اس لفظ کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے. نبتلیہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ تین باتیں کہی ہیں. نمبر 1, نون کے معنی ہے کہ ہم نے پیدا کیا, اور ابتلا, بالام, و بالام, یا یہ لفظ جو ہے وہ آزمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم اس کی, تاکہ ہم اس کی آزمائش کر سکیں. ہم نے پیدا کیا, مقصد امتحان ہے, آزمائش اور ہی انسان کی, اور امتحان لینے کے لیے کیا کیا, فجعلناہ سمیعا بصیرا, اس غرض کے لیے ہم نے اسے دیکھنے اور سننے والا بنایا. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کان دیے ہیں, یہ جو آنکھوں کی بینائی دی ہے, اس کی قوت دی ہے کہ انسان سب کچھ دیکھ سکتا ہے, سن سکتا ہے, تو ان کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اطاعت اور معصیت دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کر سکے. اب آپ دیکھیں کہ ابتلا میں کیا ہوتا ہے, ٹھونک بجا کر دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے نا کسی چیز کو. تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سماعت دی, بصارت دی, جو اتنا اہتمام کیا, تو اصل وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ انسان کا امتحان لیں. اسی لیے تو سمیعم بصیرہ بنایا, سمیعم بصیرہ پیدا کیا. آپ دیکھیں کہ پانی, مٹی, کیچڑ, اب آپ دیکھیں کہ پانی, مٹی, کیچڑ اور ان سب کا مجموعہ وہ جو ہے وہ حضرت انسان بن گیا. تو یہاں پر جو ہے انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ انسان, دنیا میں تجھے لانے کا مقصد جو ہے وہ تیرا امتحان ہے, اسی لیے میں نے تجھے سماعت سے, بصارت سے نوازا ہے تاکہ میں تیرا امتحان لے سکوں. انا ہدیناہ, بے شک ہم نے اس کو ہدایت دی, السبیلا, راستے کی, اما شاکرون و اما کفورا, خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا وہ کفر کرنے والا بنے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیسے دی؟ سبیل کھلے کشادہ راستے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا, انہیں کتابیں دیں, اور پھر نبیوں نے راہ راست کو, صراط مستقیم کو واضح کیا. جو لوگ اطاعت الہی کا راستہ اختیار کریں, شکر گزار بندے بن جائیں, تو وہ جنت میں جائیں گے, اور جو لوگ نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے نشکرے بن جائیں تو وہ جہنم میں جائیں گے. تو شاکرن فرما برداری ہے, اور کفورا یہ جو ہے وہ نافرمانی ہے. یہاں پہ یہ جو پہلی تین آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بڑی ہی محبت کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ چند باتیں انسان کے سامنے رکھتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں جیسے والدین ہیں بچوں کو یاد دلاتے ہیں اپنا حق, اور جب یاد دلاتے ہیں تو بہت محبت کے ساتھ, بہت پیار کے ساتھ, اور کبھی شکوا بھی ہوتا ہے, اور کبھی حسرت بھی ہوتی ہے, کبھی ملامت ہوتی ہے, کبھی غصہ ہوتا ہے, کیونکہ اب جیسے کوئی والدہ ہے وہ اپنے نافرمان بیٹے یا اولاد سے یوں کہے, بیٹا کیا تجھے یاد نہیں کہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا تھا اور میری گود میں ڈالا گیا تھا, میں نے اپنا خون دودھ پلا کر تجھ کو جو ہے وہ پالا پوسا, بڑا کیا, تجھے جوان کیا, میں نے محنت کی, میں نے مزدوری کی, میں نے اپنے منہ سے نوالے نکال کر تیرے منہ میں ڈالے, میں نے سارا زیور بیچ دیا, میں نے ساری باتوں کو بھلا دیا, مجھے ایک ہی فکر تھی کہ تم پڑھ لکھ کر جوان ہو, تمہارا فیوچر اچھا ہو, نہ دن دیکھا نہ رات, نہ صبح دیکھی نہ شام, اور میں نے تمہارے لیے کتنی قربانیاں کیں, اور تم جو اتنے نافرمان کیوں ہو, تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ تمہیں ایک اطاعت گزار اولاد کیسے بننا ہے. تو بالکل آپ اس مثال کو سامنے رکھ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ انسان تو کچھ بھی نہ تھا, تیری کچھ حیثیت نہیں تھی, تیرا کچھ وجود نہیں تھا, تو جو ہے تجھے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا. ایک حقیر سا پانی کا نطفہ, اور جب وہ دو آپس میں ملے مرد اور عورت کے, تو پانی کی بوند پر اللہ نے اتنے عجیب کرشمے دکھائے. تجھے کیا سے کیا بنا دیا, تجھے کن اتوار اور مراحل سے گزارا, تجھے سما اور بصر کی اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا, پھر پیغمبروں کو بھیجا, پھر کتابیں نازل کیں, خیر اور شر, شکر اور کفر, اس میں امتیاز بخشا, اور مقصد کیا تھا؟ نبتلیہی, تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں. مقصد یہ تھا کہ ہم جانیں کہ کون ہمارے اطاعت گزار بندے ہیں اور کون ہمارے نافرمان بندے ہیں. اب تمہاری مرضی تھی, کوئی زبردستی نہیں تھی, تمہاری مرضی تھی, راستہ تو دکھا دیا, پیغمبروں نے بتا دیا. اما شاکرون و اما کفورا, چاہے شکر کرنے والے بنو اور چاہے نافرمان بن جاؤ. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں بھی جو ہے وہ ملامت کی جا رہی ہے, یہاں بھی احساس دلایا جا رہا ہے. تو جن کے پاس کان ہے, جن کے پاس آنکھیں ہیں, ان سے وہ دنیا کی ساری باتیں سنیں اور وہ دنیا کی ساری چیزیں دیکھیں, اور وہ ہدایت کے پیغام کو نہ سنیں, وہ اذان نہ سنیں, وہ اللہ کے رسول کی باتیں نہ سنیں, اور وہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نہ نکالیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. یہاں پہ اسی چیز پر جو ہے وہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے, اور اسی چیز پر احساس جو ہے وہ دلایا جا رہا ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے, پس اسے ہلاک کر دیتا ہے یا اسے آزاد کرا لیتا ہے. اپنے عمل اور کسب کے ذریعے یا تو اسے ہلاک کراتا ہے, اگر شر کمائے گا تو اپنے نفس کو ہلاک کرے گا, خیر کمائے گا تو اپنے نفس کو آزاد کر لے گا. اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے جو نشکرے ہیں, جو کفر کرنے والے ہیں, ان کا انجام بتایا ہے. اِنَّا اعتدنا للكافرین سلاسلا واغلالا وسعيرا, اِنَّا اعتدنا للكافرین, بے شک ہم نے تیار کیا ہے کفر کرنے والوں کے لیے سلاسلا, زنجیریں, و اغلالن, اور توق, و سعیرا, اور بھڑکتی ہوئی آگ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ تین عذاب کا ذکر کیا ہے. نمبر 1, سلاسلہ. سلاسلہ پہلے بھی یہ لفظ جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں, اور اس کے معنی ہیں زنجیر کے, ایک سے دوسری زنجیر جو ہے, یعنی ایک چین کے اندر دوسری چین ملی بھی ہو, یعنی ایک زنجیر کے اندر دوسری زنجیر. پھر دوسرا لفظ ہے اغلال کا, اور غل, یہ لفظ آپ بہت کثرت سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو زنجیریں ہیں جس میں مجرموں کو جکڑا جاتا ہے, تو مجرموں کو جکڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں, تاکہ وہ اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ سکیں. اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں زنجیروں کا ذکر جو ہے وہ بار بار آتا ہے, بار بار آتا ہے. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں جو مجرم ہوتے ہیں ان کو جو ہے ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں, انہیں جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے. تو سلاسل جو ہے اس کا واحد ہے سلسلہ, اس کا روٹ ہے سین لام لام, ایک چیز سے دوسری چیز کو کھینچ لینا, زنجیر کی ایک کڑی سے دوسری کڑی نکلتی چلی جائے مسلسل. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک زنجیر سے جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے, 70 گز, اسے جکڑ دو, یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور دوسرا لفظ جو الاغلال کا ہے غل, جمع غلول بھی آتی ہے, تو جس سے کسی کے اعضاء کو جکڑ کر اس کے وسط میں درمیان میں باندھ دیا جائے، جیسے ہتھکڑی، بیڑیاں، توک وغیرہ. اور پہلا درجہ سلاسل کا ہے اور دوسرا درجہ جو ہے وہ اغلال کا ہے. ہر طرح کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ بیڑیاں ہوں، توک ہو، یعنی ہاتھوں کو باندھا ہو، گردن کے اندر اس کو ڈالا ہو، یا جو ہے وہ بازوؤں میں ڈالی ہوئی ہوں. اور تیسری چیز ہے سعیرہ، اور یہ لفظ جو ہے سین عین را، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکی ہیں، اور یہ ہے جہنم کا جلنے والا عذاب. جہنم کا، دوزخ کا جلنے والا عذاب. اور سعیرہ جو ہے یہ جہنم کا نام ہے. جہنم کے عذاب کے پانچ درجے ہیں اور سعیر اس کا پانچواں درجہ ہے. آگ کو بھڑکانا، تیز کرنا، ہر دم بھڑکتی ہوئی آگ کو کہا جاتا ہے. آپ سورت نساء میں بھی پڑھ چکی ہیں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ ساری ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے. بیٹی نے پوچھا، ابا جان، ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ فرمانے لگے، بیٹا، جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی. حضرت عطا سلیمی رحمت اللہ علیہ کے ہمسائے نے روٹیاں لگانے کے لیے تنور جلایا. حضرت عطا رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو بزرگ تھے، جو سلف صالحین تھے، وہ جہنم کے عذاب سے کتنا ڈرتے تھے، کتنا روتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ کل ایک میری اسٹوڈنٹ دوست تھی، تو اس کے سر میں بہت درد تھا. تو میں نے اسے آج پوچھا، کیا بات تھی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ کہنے لگی کہ اتنی شدید گرمی تھی کہ میرے سر میں درد شروع ہو گیا. اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ پاکستان اور انڈیا کے ادھر کے جو بعض علاقے ہیں، وہاں آج کل کتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے. پھر بجلی بھی نہیں ہے، اے سی کی سہولت نہیں ہے، بعض لوگوں کو پنکھے نصیب نہیں ہیں، اور اگر بجلی کا چیزیں یہ سب ہیں تو جب لائٹ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس گرمی کی شدت میں کیا کریں گے نا. تو گرمی کے موسم میں خاص طور پہ دوپہر کے وقت لو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، اور بعض لوگ تو مر بھی جاتے ہیں گرمی کی شدت میں نا، لو لگنے سے، کیونکہ انسان جو ہے وہ لو کو برداشت نہیں کر پاتا. لیکن جہنم جو ہے، اس کی جو گرمی ہے، اس کی جو شدت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سعیرہ کہہ رہے ہیں، آپ بتائیں کہ پھر اس میں جو ہے مجرموں کا کیا حال ہوگا. قرآن میں آپ پڑھ چکی ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شدید گرم آگ سے جہنمیوں کے لباس تیار کیے جائیں گے، کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو آگ کے بستر ہوں گے، کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے آگ کے فرش ہوں گے. تو یہ تو عذاب علیم کی جو ہے وہ کیا ہے کہ بدترین جو ہے بدترین منظر کشی ہے. کہیں اللہ تعالیٰ آگ کو کہتے ہیں نار الکبرا، سورۃ الاعلیٰ آیت 12، سورۃ الحمزہ آیت 5، نار اللہ الموقدہ، سورۃ لیل آیت 14، نار تلظا، سورۃ غاشیہ آیت 4، نار حامیہ. تو پیاری بہنوں، یہ جو جہنم ہے، اس سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد جو ہے وہ جو نیک لوگ ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے الابرار کے نام سے یاد کیا ہے. الابرار کے نام سے، مومنین، صالحین، بر سے ہے نا، نیکیاں کرنے والے. ان الابرار، یہ آیت نمبر 5 سے لے کر 22 تک مسلسل ملنے والے انعامات کا ذکر ہے، اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جنتیوں کو، الابرار کو، یہ انعامات کیوں دیے جائیں گے. آپ ذرا نوٹ کرتے جائیے گا کہ کیا انعامات ملیں گے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے الابرار کا ذکر کیا گیا ہے، اور الابرار کون ہیں؟ الابرار اللہ کے وہ نیک بندے ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کی اطاعت کا حق ادا کیا ہوگا، جنہوں نے فرائض بجا لائے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی جو نافرمانی تھی، اللہ نے جن کاموں سے ان کو روکا تھا، وہ اس سے رکے ہوں گے، ان کو الابرار کہتے ہیں۔ آپ نے پیچھے سورۃ البقرہ میں ابواب البر بھی پڑھے تھے نا، نیکی کے کام یہ ہیں، جس میں عقائد بھی تھے، جس میں عبادات بھی تھیں، جس میں معاملات بھی تھے، جس میں جو ہے وہ بہت کچھ آپ نے پڑھا تھا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ سب نیکیاں کرنے والے، بر کرنے والے جو ہیں وہ ابرار کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہیں اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ تو بے شک الابرار یشربونا، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پینے کے لیے کون سے لفظ آ رہے ہیں۔ سورۃ الدہر میں آپ پڑھیں گی کہ پینے کے لیے تین لفظ ہیں، یہاں پہ یشربون کا ہے، فرمایا کہ وہ پیئیں گے من کاسن، کاس کاف حمزہ سین، اس جام کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو اور چھلک رہا ہو۔ تو نیک لوگ جو ہیں وہ پیئیں گے ایسے جام، ایسے ساغر، وہ ساغر جو بھرے ہوئے ہوں گے، چھلک رہے ہوں گے۔ کانا مزاجہا، میم زا جیم اس کا روٹ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ مکس کرنا، ملا دینا، کہ اس پیالے میں، اس جام میں امیزش ہوگی، مکس کیا ہوا ہوگا۔ کیفورا، کیفور، کیفور کسے کہتے ہیں؟ کیفور جو ہے یہ ٹھنڈی اور مخصوص خوشبو ہوتی ہے، یہ جو اس کاس کے اندر، اس پیالے کے اندر ملائی ہوئی ہوگی، جس سے وہ جو کاس کے اندر شراب ہوگی، جو پینا ہوگا، اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا، اس کی خوشبو جو ہے وہ طبیعت کو معطر کرے گی، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اور کہتے ہیں کافور ملا ہوا پانی نہیں ہے، یہ ایسا قدرتی چشمہ ہوگا جس کے پانی کی صفائی، ٹھنڈک اور خوشبو کافور سے ملتی جلتی ہوگی۔ یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا، نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ آپ جنت کے چشموں کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، اور انہی میں سے ایک چشمہ جو ہے وہ کافور کا چشمہ ہے، قدرتی چشمہ۔ عینن یہ چشمہ ہوگا، بہتا ہوا چشمہ۔ یشربو اس کے معنی ہیں پیئیں گے بہا اس چشمے سے عباد اللہ، اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یفجرونہا کا لفظ اہم ہے، فا جیم را۔ فا جیم را جو ہے جیسے فجر ہوتی ہے تو رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر فجر ہوتی ہے وسیع پیمانے پر، اور یہاں پہ یفجرونا ہا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں، تفجیر کے معنی ہے کسی چشمے کی بہت سی شاخیں نکال کر ان کے جال بچھا دیے جائیں۔ جیسے آپ دیکھیں آب زمزم جو ہے اسے کتنی شاخیں نکالی گئی ہیں، حتیٰ کہ مدینہ میں بھی اب جو ہے وہ پائپ کے ذریعے نیچے سے پانی جو ہے وہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ تو ارد گرد یعنی کسی چشمے کی بہت سی شاخیں نکال کر اس کے جال جو ہے وہ بچھا دیے جائیں۔ تو چشمے، یہ جو چشمہ ہے کافور کا، یہ جو چشمہ ہے جس میں کافور کی آمیزش ہے، اب جنتیوں کو، الابرار کو، عباد اللہ کو پانی لینے کے لیے اس کے پاس نہیں آنا پڑے گا، بلکہ وہ چشمہ، بہتا ہوا چشمہ جو ہے وہ جنتی جہاں چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لیں گے، اس کی لذتوں سے اور اس کے مزے سے، اس کی خوشبو سے، اس کے ٹیسٹ سے جو ہے وہ پھر لطف اندوز ہوں گے۔ عینن یہ چشمہ ہے، یشربو بہا پئیں گے اس سے عباد اللہ، اللہ کے بندے یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ تو معنی کیا ہے کہ بس ایک اشارہ ہوگا اور وہاں سے یہ چشمہ جو ہے وہ پھوٹ پڑے گا، انہیں کھدال پھواڑے لے کر نالیاں نہیں نکالنی پڑیں گی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آسانی کے ساتھ جہاں چاہیں گے وہاں پہ وہ چشمہ جو ہے وہ بہنا شروع ہو جائے گا۔ تو یفجرونہا تفجیرا، بھرا ہوا، چھلک رہا، وسیع پیمانے پر انہیں جو ہے وہ اس کا پانی جو ہے وہ ملے گا۔ تو تفجیرا وسیع پیمانے پر، بہت سی جو ہے وہ اس کی شاخوں کا بنانا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک طرف جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر ہے جنت کی، اور دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ابرار کون ہیں، یہ عباد اللہ کون ہیں۔ ایک طرف ابرار کا لفظ استعمال کیا، دوسری طرف عباد اللہ کا، کہیں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کہتے ہیں، اور یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیار سے انہیں عباد اللہ، عباد الرحمن کے نام سے یاد کرتا ہے۔ نمبر ایک، یوفون بالنظری، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر کو پورا کرتے ہیں۔ نظر پوری کرنا، نظر ایسے عہد کو کہا جاتا ہے جو انسان خود اپنے اوپر واجب قرار دے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پر پابندی نہیں لگائی، لیکن وہ خود اپنے اوپر جو ہے کوئی پابندی جو ہے وہ لگا لے تو اس کو نظر کہتے ہیں۔ جیسے منت کے معنی میں بھی آتا ہے نا، منت ماننا، نظر ماننا، اپنے اوپر کوئی ایسا کام واجب کر لینا جو شریعت سے آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر لیتی ہیں تو اب اس کی ادائیگی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر ایک، جس کام کی نظر مانی جائے وہ جائز اور حلال ہو، گناہ نہ ہو۔ اگر ناجائز ہو تو اس کو اپنی قسم توڑ دینی چاہیے، نظر نہیں پوری کرنی چاہیے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی طرف سے واجب نہ ہو، جیسے کوئی نماز فرض نہیں ہے، اور جیسے اس پر جو ہے وہ عمرہ تو فرض نہیں ہے لیکن خود سے کوئی نظر مان لے کہ فلاں کام ہو تو عمرہ کروں گی اور فلاں کام ہو تو نفل پڑھوں گی اور اتنے روزے رکھوں گی، تو یہ جو نظر جو ہے اسے کہتے ہیں کہ آدمی خود اپنے اوپر جو ہے کسی چیز کو واجب کر لے۔ تو جس کو واجب کر لے پھر اسے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ نظر ماننے سے منع کرنے لگے، فرمانے لگے کہ وہ کسی ہونے والی چیز کو پھیر نہیں سکتی، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسی نظریں مانتے ہیں نا کہ اس کو پورا بھی نہیں کر سکتے، 100 روزے، 1000 روزے اور 1000 نوافل، پھر یہ کہ اب کیا کریں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے، پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیسے کھڑے ہیں؟ فرمایا یہ ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، نہ سایہ کریں گے، نہ کسی سے بات کریں گے، اور روزہ رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا مروہ فلیکلم ولیستزل ولیقعد ولیتم صومہ، ان سے کہو بات کریں، سائے میں آئیں، بیٹھیں، البتہ روزہ پورا کریں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عقبہ بن عامر نے، وہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے ننگے پاؤں پیدل حج کرنے کی نظر مانی اور یہ نظر بھی مانی کہ اس سفر میں سر پر کپڑا نہیں ڈالیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو سواری پر جائے اور سر ڈھانپ لے۔ اس طرح کچھ لوگ ایسی نظر مان لیتے ہیں جو خامخواہ ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نظر جو ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ پھر ان کی دوسری صفت ہے کہ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، یومن اس دن سے، کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، کہ جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر مستطیرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور مستطیرہ اس کے کیا معنی ہیں؟ इसका रूट क्या है? मुस्ततीरा का रूट है त्वा या रा, और इसके मानी है हर सिमत फैली हुई आफत। मुस्ततीर हमागीर और आम के मानी में इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो इबादुल्लाह हैं और जो अलबरार हैं कि उस दिन से डरते रहते हैं जिसकी आफत हर सू फैली होगी। तो आफत हर सू फैली होगी, इसके मानी है कि वो दिन जो है वो छोटे बड़े, अमीर गरीब, आबिद माबूद, राई रियाया, वो सबके लिए बड़ा ही हौलनाक दिन होगा, वो लोगों के लिए बड़ा ही सख्त दिन होगा, क्योंकि उसकी जो हौलनाकी है वो तवील पैमाने पर हर तरफ फैली होगी। शर रहू, उसका शर, और यहाँ पे शर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि उसका शर हर तरफ फैला हुआ होगा। तो वो उससे डरते रहते थे। आयत नंबर 8 में इनकी तीसरी सिफ्त बताई गई है, व युत एमून तामा अला हुब्बे ही मिस्कीन व यतीम व असीरा, और अल्लाह की मोहब्बत में वो मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते थे। और जब ये खाना खिलाते थे तो कहते थे इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाही, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं, ला नुरीदु मिनकुम जजा उं वला शुकूरा, हम तुमसे इस पर ना कोई बदला चाहते हैं और ना ही कोई शुक्रिया। ये उनकी तीसरी सिफ्त थी और ये बड़ी ही खास सिफ्त है। और आप देखें कि इस सिफ्त के अंदर हकूकुल इबाद का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पे अल अबरार का किरदार बताया जा रहा है कि वो गरीबों की खिदमत करने वाले थे, कि वो गरीबों की खिदमत करने वाले थे। आप देखें ये जो लफ्ज है अला हुब्बे ही, इसके क्या मानी है, इसको आप थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि बाज ऐसे जो है वो प्रेपोजिशन आते हैं या ऐसी ज़मीरें आती हैं कि उससे मानी में फ़र्क पैदा हो जाता है। जैसे मुफस्सरीन कहते हैं कि अक्सर मुफस्सरीन ने हुब्बे ही की ज़मीर जो है इसका मर्जे खाने को करार दिया है। अब आप देखें कि यहाँ पे हुब्बे ही किस लिए आया है, ये जो कहा कि वयुत एमून तामा कि वो खाना खिलाते अल्लाह हुब्बे ही उसकी मोहब्बत पर, तो किसकी मोहब्बत? इससे एक राय तो ये है कि खाना उन्हें बहुत पसंद था, खाना बहुत महबूब था, वो खुद खाने के हाजतमंद थे, लेकिन वो खाना वो इनको खिला देते थे, मिस्कीन यतीम और कैदी को, असीर को। तो एक राय तो ये है इसकी कि खाने से मोहब्बत करने की बजाय, खाने से मोहब्बत करते हुए और उसकी ज़रूरत महसूस करते हुए वो खुद भूखे होते थे, लेकिन वो खाना जो था वो इन ज़रूरतमंदों को खिला देते थे। तो हुब्बे ही की ज़मीर खाने के लिए आई है। दूसरी राय यह है कि हुब्बे ही की ज़मीर जो है वो गरीबों के लिए आई है, कि गरीबों को खाना खिलाने के शौक में, उनकी मोहब्बत में وہ ایسا کرتے تھے. تو ضمیر کس کے لیے آئی؟ کہ غریبوں کے لیے, کہ وہ غریبوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو جو تھے وہ کھانا کھلا دیتے تھے. تیسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ یہ کرتے تھے کہ وہ یہ کھانا کھلا دیتے تھے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کی جو اگلی آیت ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, اور وہ کھلاتے تھے طعام, الطعام کھانا, علی حبہ, اللہ کی محبت میں, مسکیناً ویتیماً وأسیراً, مسکین یتیم اور قیدی کو. اور پھر کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تو ان غریبوں سے یہ کہتے تھے جب انہوں کھانا کھلاتے تھے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, انما اس کے سوا کچھ بھی نہیں, نطعمکم ہم تمہیں کھلاتے ہیں, لوجہ اللہ, وجن یہاں پہ اللہ کی رضا مندی کے لیے آئی ہے, اللہ کی خاطر, لا نرید منکم ہم نہیں چاہتے تم سے, جزا ان کوئی بدلہ, ولا شکورا اور نہ ہی شکریہ. تو نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے جو ہے کوئی شکریہ چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ آیات کتنی خوبصورت ہیں, کتنی بہترین ہیں. اور یہاں پر جو جنتی ہیں, الابرار ہیں, عباد اللہ ہیں, ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ غلاموں سے, نوکر چاکروں سے, غریبوں سے, مسکینوں سے, یتیموں سے, قیدیوں سے وہ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ کسی غریب کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے, لیکن کسی حاجت مند کی دوسری حاجتیں پوری کرنا وہ بھی تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے نا, جیسا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ایک خاص شکل کو جو ہے وہ بطور مثال کے پیش کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ حاجت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے. اگر وہ بھوکے ہیں تو کھانا کھلا دیجئے, ننگے ہیں تو کپڑے پہنا دیجئے, پیاسے ہیں تو پانی پلا دیجئے, قرض دار ہیں اور ان کا جن سے انہوں نے قرض لیا ہے اور وہ ان کو بہت تنگ کر رہا ہے, قرض خواہ اسے پریشان کر رہا ہے قرض دار کو, تو آپ اس کی مدد کر دیجئے. بیمار ہیں, پیسے نہیں ہیں, علاج چاہتے ہیں, تو آپ ان کا علاج کروا دیجئے. بچے ہیں, پڑھانا چاہتے ہیں, فیسیں نہیں دے سکتے, تو آپ ان کی فیسیں دے دیجئے. اور جب یہ کام کریں تو یہ نہیں کہ وہ آپ کے زر خرید غلام بن گئے, بلکہ اللہ کی خاطر, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ ہم تم سے اس پر نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم تم سے جو ہے وہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں. تو یہ ہے اصل بات جو یہاں پہ ہمارے سامنے رکھی گئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ان کی چوتھی صفت ہے انا نخاف من ربنا, ہم تو بے شک خوف رکھتے تھے اپنے رب سے, ہمیں تو اپنے رب سے ڈر لگتا تھا. انا بے شک ہم, نخاف ڈرتے, من ربنا اپنے پروردگار سے, یومن اس دن سے, عبوسن قمطریرا, عبوسن منہ بگاڑنے والا, قمطریرا سخت مصیبت والا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ عبوسن اور قمطریرا یہ دو اہم لفظ ہیں, اس کے معنی کیا ہیں آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, عین با سین عباسا, اور عباسا جو ہے اس کے معنی ہیں سخت منہ بگاڑ دینا, ترش رو, منہ بنانے والا. آپ نے پیچھے سورت القیامہ میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ پڑھا ہے, آپ نے پڑھا ہے کہ جب قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا تو اس دن کچھ چہرے کیسے ہوں گے, آپ نے پڑھا تھا وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ, کہ اس دن کچھ چہرے اداس ہوں گے, بگڑے ہوئے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ باسرا ہے, باسین را, یہاں پہ عبوسن ہے. سورت عباسا میں بھی آپ پڑھیں گی عباسا, تو عباسا جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ منہ جو ہے وہ ٹیڑھا کرنا, منہ بگاڑنا اور سخت ہونا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ वो कहते हैं कि हमें उस दिन से इसलिए डर लगता था, हमें अपने रब से डर लगता था उस दिन की सख्ती की वजह से कि वो दिन जो है अबूसन है। अब आप देखें कि लोगों का चेहरा तो बिगड़ जाता है ना, लेकिन दिन का चेहरा कैसे बिगड़ेगा? यहाँ पे कयामत के दिन की सिफत आई है अबूस, तो मानी क्या है कि वो दिन बड़ा ही तुरशरू होगा, वो दिन बड़ा ही सख्त होगा, वो दिन जो है बड़ा ही रूखा होगा, बदमिजाज होगा, मुंह बनाने वाला होगा, कमतरीरा। और कमतरीरा जो है इसकी शिद्दत के इजहार के लिए आया है, ऐसा अक्खड़, ऐसा तुर्श मिजाज। कमतरीरा काफ मीम तारा, कमतरीरा। और इसके मानी है कमतरीरा के मुसीबत रंज का बहुत तवील दिन, तो मुसीबत और रंज का बहुत तवील दिन होगा। बाज ने कमतरीर के मानी तवील के किए हैं और बाज ने इसके मानी अक्खड़ के और तुर्श मिजाज के किए हैं। तो बहरहाल अबूसन का लफ्ज और कमतरीरा का, ये दोनों लफ्ज जो है वो कयामत के दिन की सख्ती हौलनाकी जो है उसको बयान कर रहे हैं। और जब कोई चीज बहुत सख्त हो, बहुत दहशतनाक हो, बहुत ही जो है वो अक्खड़ हो, तो फिर वो दिन बहुत तवील हो जाता है, वो वक्त बहुत लंबा लगता है, बड़ा लगता है। तो कयामत का दिन अपनी सख्ती की वजह से काफिरों के लिए बहुत तवील होगा। तो चौथी सिफत इनकी थी कि हमें तो अपने रब से उस दिन के अजाब का खौफ लहक है जो सख्त मुसीबत का इंतहाई तवील दिन है। फवकाहुमुल्लाहु, फा पस, वका का मतलब होता है बचाना, पस बचा लिया हम उनको अल्लाहु अल्लाह ने, पस अल्लाह उनको बचा लेगा शर्रा ज़ालिकल यौमी उस दिन के शर से, वलक्काहुम और उन्हें मुलाकात करवाएगा, उन्हें देगा, बख्शेगा, नदरतन व सुरूरा, ताजगी और सुरूर। नदरतन का लफ्ज जो है ये ताजगी के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो दिन जो अबूस है, जो कमतरीर है, जो मुस्ततीरा है, लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिन्होंने अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया होगा, जो अल्लाह पर ईमान लाए होंगे, जिन्होंने नमाजें पढ़ी होंगी, जिन्होंने रोजे रखे होंगे, जिन्होंने अल्लाह की बंदगी की होगी, तो अल्लाह ताला उन्हें इस दिन के शर से बचाएगा और वलक्काहुम और उन्हें अता करेगा और उन्हें बख्शेगा, नदरतन ताजगी व सुरूरा और सुरूर। इससे ये बात पता चलती है कि कयामत के दिन की हौलनाकी और सख्ती जो है उसमें जो नेक लोग हैं, जो नेक और मुत्तकी लोग हैं, जो इबादुर रहमान हैं, वो उस दिन की सख्ती से, हौलनाकी से महफूज रहेंगे। सूरत नमल में भी आप पढ़ चुकी हैं ये बात, सूरत अंबिया की आयत 103 और सूरत नमल की आयत 89 आप अपने सामने रख सकती हैं। फिर आप देखें कि ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं इनकी पांचवीं सिफत बताई गई है कि वजज़ाहुम और उन्हें जो है बदला दिया जाएगा, वजज़ाहुम और बदला दिया उनको, बिमा सबारू, जो सबर किया उन्होंने तो उनके सबर के बदले में अल्लाह उनको देगा जन्नत व हरीरा, जन्नत और रेशमी लिबास। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे उनकी जो पांचवी सिफत है वो है सबर, और यहाँ पे अल्लाह ताला ने सबर का जिक्र जो है वो खास तौर पर किया है, इसलिए कि सबर जो है ये ऐसी सिफत है कि जो तमाम सिफात की जामे सिफत है। जब उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, खुद ज़रूरतमंद थे, खुद तो सबर किया ना, जब उन्होंने अल्लाह की अतात में अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, अपनी लज्जतों को, ख्वाहिशात को कुर्बान किया, तो उन्होंने सबर किया ना। आप सबर की किस्में पढ़ चुकी हैं, एक है गुनाह करने को दिल चाहे और आप नहीं करते तो ये भी सबर है, एक है नेकी करना चाहते हैं पर मुश्किल बहुत लगती है लेकिन आप सबर करते हैं और नेकी करते हैं, नमाज पढ़ना है, नींद में उठना, वुजू करना, ज़कात देना, हज के लिए जाना और दूसरों के साथ सिला रहमी करना, तो ये सारी चीज़ें सबर के बगैर नहीं हो सकती ना। और बहादुर वो है जो गुस्से पे काबू पाता है, तो कौन ऐसा करता है जो साबिर होता है। तो सबर की दूसरी किस्म क्या है कि नेकियां करना, मुश्किल मुश्किल लगे फिर भी नेकी करना, दिल नहीं चाह रहा फिर भी करना, اور تیسری صبر کی قسم کیا ہے؟ کہ جو دوسروں کی طرف سے تکلیفیں اذیتیں جو پیش آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. اور جو بھی زندگی میں آزمائشیں تکلیفیں آئیں تو انہیں اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا. جاب کا چلا جانا، اولاد کا نہ ہونا، اور ڈیتھ کا آ جانا، ایکسیڈنٹ کا ہو جانا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کتنی تدبیریں کر لیں لیکن وہ قسمت میں اللہ نے لکھی ہیں تو آ کے رہتی ہیں. جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کہ ان کے بیٹے جو تھے کس طرح یوسف اور بنیامین ان سے جدا ہوئے. تو بہرحال وجزاہم بما صبروا، تو یہ ہے ان کے صبر کا بدلہ، کیا؟ جنت و حریرہ، جنت بھی ہے اور ریشمی لباس بھی ہے. وہ آپ دیکھیں کہ جنت کے اندر تمام نعمتیں اس میں شامل ہیں، اور خاص طور پر یہاں پہ حریر کے لباس کا ذکر کیا گیا ہے. اور جنت کے اندر ہی مکان، غذا بھی آ گیا اور لباس بھی آ گیا. متقین فیہا علی الارائق، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے. اور جنت کا یہ جو منظر ہے یہ بڑا ہی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ اچھے موسم میں، اچھے دنوں میں، فراغت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تکیے لگا کر جو ہے وہ بیٹھا جاتا ہے. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، پھر فرمایا کہ جب وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو لا يرون فيها، نہیں دیکھیں گے وہ اس میں شمسن، دھوپ. شمس کا لفظ یہاں پہ دھوپ کے لیے آیا ہے، تو وہاں پہ ان کو دھوپ نہیں نظر آئے گی. ولا زمهريرا، اور نہ ہی سردی. زمهريرا جو ہے اس کا روٹ ہے زا میم ہا را، انتہائی سردی کو کہتے ہیں. کہ انتہائی جو سردی کا وقت ہوگا نہ تو وہ ان کو وہاں ملے گا اور نہ ہی گرمی. تو سردی اور گرمی کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ بہار کا موسم ہوتا ہے. تو وہاں پہ انہیں جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ بہار ملے گی، بڑا ہی معتدل موسم ملے گا. اور یہ جنت کی بہت ہی اہم جو ہے وہ خوبی ہے، جنت کی اہم صفت ہے. آیت نمبر 14، ودانیتن علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا. ودانیتن علیہم، اور ان پر سایہ کر رہی ہوگی، دال نون واو قریب ہوگی، وہ قریب پائیں گے. علیہم اپنے اوپر، ظلالھا جنت کی چھاؤں کو. جنت کی چھاؤں جو ہے وہ ان کے قریب ہوگی، ظلالھا اور اس کے سائے. وذللت، اور نزدیک ہوں گے. قطوفھا، اس کے پھل. تذلیلا، جھکے ہوئے. تو جنت کی جو چھاؤں ہے، پہلے آپ ظلالھا پڑھ لیں، جنت کی چھاؤں. ودانیتن علیہم، وہ ان کے اوپر جھکی ہوئی ہوگی، ان کے قریب ہوگی. وذللت، ذللت جو ہے یہ بھی نزدیک کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ان کے بس میں ہوں گے، نزدیک ہوں گے. قطوفھا، درختوں کے جو پھلوں کے گچھے ہیں. تذلیلن، تذلیلن کے معنی ہے جھکے ہوئے ہونا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت جو ہے یہاں پہ منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جنت میں ہیں، خوبصورت محلات میں ہیں، ریشم کے لباس ہیں، تکیے لگائے ہوئے ہیں، گو تکیے لگا کر بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ بہار کا موسم ہے، نہ بہت گرمی نہ بہت سردی. اور ان پر جو ہے باغوں کے سائے ان کے سروں پر پھیلے ہوئے ہیں، پھلوں کے خوشے اس طرح لٹک رہے ہیں بالکل ان کی پہنچ میں. ان کو کوئی اوپر چڑھ کر نہیں اتارنے پڑیں گے، بس قریب سے ہی ان پھلوں کو جو ہے وہ توڑ لیں گے. اور وہ شاخ کی طرف دیکھیں گے، اس کو کھانا چاہیں گے، اور وہ شاخ جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے جھک جائے گی. تو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے جنت کی نعمتوں کا، اور جنت کی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس کے لیے بتا رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہ ہوگا۔ سورۃ الرعد آیت 30، جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ تو یہ جنت اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے بن کر جیے۔ آپ دیکھ لیں کہ بغیر موسم کا جو پھل ہوتا ہے ٹیسٹ نہیں ہوتا، خراب ہو جاتا ہے، وہ بات نہیں ہوتی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جنت کے جو پھل ہیں کیسے خوبصورت ہیں اور کتنے بڑے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت اور اس میں موجود ساری نعمتیں لائی گئیں، پھل، پھول اور سرسبز اور شادابی۔ میں نے اس سے تمہارے لیے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا لیکن روک دیا گیا۔ اگر میں وہ خوشہ تمہارے لیے لے آتا تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسے ختم کرنے کے لیے کھاتی تو ختم نہ کر پاتی۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں جنت کے پھل۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی جنت سے پھل توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا، یعنی فوری طور پر دوسرا پھل جو ہے وہ لگ جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جنت کی جو اگلی نعمت ہے کہ جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کی خدمت کیسے ہو رہی ہے، کتنی خوبصورت منظر کشی ہے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ وَيُطَافُ اور گردش کرائے جائیں گے، گھمائے جائیں گے، طوف سے ہے۔ علیہم ان پر، بے آنیتن حمزہ نون یا برتن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں کہ ان پر گردش کرائے جائیں گے، ان کے سامنے، ان کے آگے پھرائے جائیں گے برتن۔ اور وہ برتن کس چیز کے بنے ہوں گے؟ من فضۃن، چاندی کے، فا دوا دوا چاندی کے۔ و اکوابن اور گلاس ہوں گے، کانت قواریر شیشے کے۔ تو جو گلاس ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ قواریر کے شیشے کے بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ شیشہ کیسا ہوگا؟ قواریر من فضۃن، یہ شیشہ جو ہے یہ چاندی کی قسم کا ہوگا۔ قدروہا تقدیرہ، قدروہا اور اس کو بھرا ہوا ہوگا اندازے کے مطابق، یعنی یہ جو گلاس ہوں گے، یہ جو جام ہوں گے جسے لے کر ان کے لوگ خدمت گزار ان کے آگے پیچھے پھریں گے، تو یہ جو ہیں یہ برتن چاندی کے ہوں گے، اور چاندی جو ہے وہ شیشے کی قسم کی ہوگی۔ اور پھر ان گلاسوں کو قدروہا اندازے کے مطابق، تقدیرہ ٹھیک اندازے سے اسے جو ہے وہ بھرا ہوا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو چاندی کا برتن ہوتا ہے تو وہ شیشے کی طرح تو نہیں ہوتا، اس میں نظر تو نہیں آتا نا، لیکن جنت میں جو چاندی کے گلاس ہوں گے، جو برتن ہوں گے، تو ان کی یہ خصوصیت، ان کی یہ خصوصیت ہوگی اور خاصیت ہوگی کہ وہ چاندی جو ہے وہ شیشے کی طرح ہوگی، اور شیشہ وہ جو جس میں دیکھا جا سکتا ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنت میں جتنی چیزیں ملیں گی ان سب کی شبیہ دنیا میں بھی ملتی ہے، سوائے ان گلاسوں اور برتنوں کے جن کی بناوٹ چاندی سے ہے، مگر آئینے کی طرح یہ شفاف ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو جنتی لوگ ہیں ان کے لیے یہ برتن جو ہیں وہ خاص طور پر تیار کروائے ہوں گے، نفیس، نازک، اور اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو ہے وہ، جیسے آپ کہیں مہمان بن کر آپ جاتی ہیں اور یا آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس وقت یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جو جس کو ہم مشروب پیش کر رہے ہیں شربت جوس وغیرہ تو کتنا بھرا جائے, کبھی کم ہو جاتا ہے اور کبھی زیادہ ہو جاتا ہے, ہے نا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص صفت کا اظہار کیا ہے, اور وہ صفت کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے جو کچھ بھی وہ بھرا ہوا ہوگا تو نہ تو وہ زیادہ ہوگا, اگر زیادہ نہ تو وہ زیادہ بھرا ہوا ہوگا کہ بعد میں گلاس میں کپ میں بچا رہ جائے, اور نہ ہی کم ہوگا کہ ان کو خواہش ابھی باقی ہے اور وہ ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہ شیشے جو چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے جو جنت کے منتظمین ہوں گے مناسب اندازے سے بھرا ہوا ہوگا, اور شیشہ بھی ایسا جو کہ آر پار جس میں سے دیکھ سکیں, ایسا شیشہ ہوگا. قواریر ایسے شیشے کو کہتے ہیں, اور اس کا روٹ ہے قاف را را. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب پینے کے لیے کسی کو چیز دی جائے تو وہ مناسب مقدار میں ڈالی ہوئی ہو, نہ کم ہو نہ زیادہ ہو, تو اللہ کی نعمت ضائع نہ کی جائے. تو یہاں پہ جنتیوں کی جو خدمت ہوگی تو اس کی صفت بتائی جا رہی ہے, تعریف کی جا رہی ہے کہ نہایت قرینے سے, حسن سلیقے سے, اندازے کے مطابق, پیمانے کے مطابق, ان کی طلب اور ضرورت اور حالات کے مطابق اس کو جو ہے وہ بھرا جائے گا. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات ہے. تو آپ نے جو ہے پہلے پڑھا تھا یشربونا, ہے نا, اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ پڑھ رہی ہیں کہ یسقونا. یشربونا کے بعد اب دوسری بات کیا آئی کہ ویسقونا, اور ان کو پلایا جائے گا. فیہا اس میں سے کاسن, کاسن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے گلاس کے لیے, اور ان کو پلایا جائے گا ایسے برتن سے, ایسی شراب سے, کانا مزاجہا زنجبیلا, کہ جس میں ملاوٹ ہوگی, ملونی ہوگی, زنجبیلا سونٹ کی. اور یہ جو زنجبیل ہے یہ خشک ادرک کو کہا جاتا ہے. عرب کے لوگ شراب کے ساتھ سونڈ ملے پانی کی امیزش کو پسند کرتے تھے, اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں انہیں ایسی شراب جو ہے وہ پینے کو دی جائے گی کہ جس کے اندر سونٹ ملا کر جو ہے وہ پانی ڈالا جائے گا. اور یہ بھی کیا ہوگا, عینن, یہ قدرتی چشمہ ہوگا. فیہا تسمہ سلسبیلا, یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے. سلسبیل جو ہے اس کے معنی ہے میٹھا ہلکا خشک, میٹھا ہلکا خوش ذائقہ, اور جو کہ خوش ذائقہ ہونے کی وجہ سے حلق سے آرام سے گزر جائے گا. تو یہ جنت کا چشمہ جس کا نام سلسبیل ہے اور جس میں زنجبیل ملی ہوئی ہوگی. تو زنجبیل کیا ہے, یہ سونٹ ہے, سین و نون تا دو چشمی ہا. تو اصل بات کیا ہے کہ اب یہاں پہ یسقونا کا ذکر ہے, اور یہ بھی ان کی اعزاز کے لیے ہے, ان کی عزت کے لیے ہے, کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یشربونا کا ذکر نہیں کیا, دوسری دفعہ یسقونا کا ذکر کیا. جیسے الفاظ بدلے جا رہے ہیں, انداز خوبصورت ہے اور بدل بدل کر ہے. یسقونا پلایا جائے گا, اور ایسے سلسبیل چشمے سے کہ جس کے اندر سونٹ زنجبیل کی مزاج امیزش ہوگی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ, اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑ رہے ہوں گے. مخلدون ہمیشہ رہنے والے, مخلدون جو ہے خلد سے ہے, خا لام دال, اور اس کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ رہنے والے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے. اِذَا رَأَيْتَهُمْ, کہ جب تم انہیں دیکھو, حَسِبْتَهُمْ, تم سمجھو ان کو, لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا, گویا کہ وہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. لولو موتی کو کہتے ہیں, اور منصورہ نون سا را اس کا روٹ ہے, اور بکھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں. جیسے نثر ہوتی ہے نا, الفاظ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, نظم کے اندر پرو دیے جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑکے اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے خوش لباس ہیں, اتنے جمال والے ہیں, جیسے کہ موتی ہیں کہ جنہیں جو ہے وہ بکھیر دیا گیا ہے. اور یہ بھی قرآن کا جو ہے ایک انداز ہے جس میں جنتیوں کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ملازمین جو ہیں ان کی تعریف کی ہے, جو بڑی پیاری تعریف ہے. اور خاص یہ ساقی کا جو خاص وصف ہے, ہمیشہ رہنا, ان کو کبھی موت نہیں آئے گی, نہ وہ بوڑھے ہوں گے اور نہ ہی وہ بچے ہوں گے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکی ہیں کہ گویا کہ وہ نوجوان دوڑتے ہوئے لڑکے ہیں, تو یہاں پہ بھی ولدان کا لفظ ہے, ولد بڑے کو کہتے ہیں. اور جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں, بکھیر دیے گئے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, وہاں جدھر بھی تم نظر ڈالو گے, ثَمَّ رَأَيْتَ, ثَمَّ وہاں دیکھو گے تم تو کیا نظر آئے گا, نعیمًا نعمتیں ہی نعمتیں, وَمُلْكًا كَبِيرًا اور ایک بڑی سلطنت کا سرو سامان تمہیں نظر آئے گا. تو جنت میں دائیں دیکھو, بائیں دیکھو, آگے دیکھو, پیچھے دیکھو, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر طرف تمہیں جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت جنت جو ہے اس کی تمہیں منظر کشی جو ہے وہ نظر آئے گی. تو یہ بھی کیا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ جنت کی تعریف کر رہے ہیں. عالیہم ثیاب و سندسن, ان کے اوپر ہیں کپڑے, سندس سین نون دال سین, باریک ریشم کے, خدرن سبز, و استبرق بارا قاف سے ہے اور یہ موٹے ریشم کو کہتے ہیں. تو ان کے لیے جو لباس ہوگا وہ باریک ریشم کا بھی ہوگا اور موٹے ریشم کا بھی ہوگا. اب یہاں پہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے جو لباس ہے وہ کتنا خوبصورت لباس ہوگا. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِدَّةٍ, وَحُلُّوا اور پہنائے جائیں گے, حالام و حلیہ درست کرنا نا, جیسے آراستہ کرنا, پہنانا, اساورہ سین ورا, اور یہ جو ہے یہ سوار کی جمع ہے, کنگن کو کہتے ہیں, ہاتھوں میں جو پہننے کا زیور ہے, جیسے آپ بریسلیٹ, کنگن, چوڑیاں, کڑے وغیرہ ہے نا, تو انہیں کنگن پہنائے جائیں گے. من فدتن چاندی کے, یہاں پہ چاندی کا ذکر ہے. قرآن میں آپ اساورہ من ذہب, سونے کے بارے میں بھی پڑھ چکی ہیں, آپ نے سورت کہف میں پڑھا تھا, یحلون فیہا من اساورہ من ذہب, سورت کہف کی آیت 31, اور اسی طرح سورت حج آیت 23, سورت فاتر آیت 33. تو وہاں پہ آپ پہنے, وہاں پہ بھی آپ پڑھیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ کبھی تو یہ ہے کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, کبھی وہ چاندی کے پہننا چاہیں گے, کبھی جو ہے وہ دونوں ہی موجود ہوں گے, اور کہیں ہے کہ دونوں بیک وقت پہنے ہوئے ہوں گے. تو ان کی مرضی ہوگی کہ سونے کے پہنے, چاندی کے پہنے, ملا کے پہنے, الگ الگ پہنے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ, اور انہیں جو ہے وہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری. اب ساری بات کو سمیٹ کر ایک آیت میں کہا گیا, اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً, یہ ہے تمہاری نیکیوں کا بدلہ. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, اور جو تم نے نیکیاں کی تھیں اور جو تم نے خدمت کی تھی, جو تمہاری صحیح تھی, وہ ساری اللہ کے ہاں جو ہے وہ قبول ہو گئی, قابل قدر ٹھہری. تو یہ کان سعیکم مشکورا, وہ پوری زندگی کی کمائی, محنت, نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر افزائی کی ہے. اور انسان کے لیے یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ انسان جب اپنا فرض ادا کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قبول کر لے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ رب کریم کی طرف سے انہیں شابش دی جا رہی ہے. یہ جو آخری آیت ہے کہ لوگو, یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ, یہ ہے تمہاری کوشش جو میں نے قبول کر لی. تو دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی خاطر جیتے ہیں اور اللہ کی خاطر جو ہے وہ حسن اعمال کرتے ہیں. سورت الدہر کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 23 سے لے کر 28 تک. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو نشکرے ہیں یا کافر ہیں، آپ ان کے مطالبات کی فکر نہ کریں، وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، آپ اس پر بھروسہ کریں. اور پھر صبر کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ صبر حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا عمل کرنا ضروری ہے. اور آخری جو آیات ہے 29 سے 31 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو دھمکی دی ہے، ان کو ڈرایا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے، اِنَّا بے شک ہم نے، نَحْنُ ہم نے، نَزَّلْنَا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہم نے. آپ نے پڑھا تھا نا پیچھے تنزیل، تنزیل جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، درجہ بدرجہ ضرورت کے مطابق اہتمام سے نازل کرنا. تو یہاں پہ بھی نزلنا علیک القرآن تنزیلا، تو نزلنا ہم نے نازل کیا. دوبارہ دیکھیں، پہلے تین الفاظ میں تین دفعہ ہم آیا ہے، انا بے شک ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا. علیکا کا کی زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے، آپ پر نازل کیا ہے. القرآن قرآن مجید، تنزیلا اور تنزیلہ کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے درجہ بر درجہ ضرورت کے مطابق اہتمام کے ساتھ. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو. کیونکہ اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ آپ کہیں سے قرآن جو ہیں وہ سیکھتے ہیں اور کوئی پھر آپ اس کو بیان کرتے ہیں، یا یہ کہ آپ سوچ سوچ کر قرآن کو بناتے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ان کی باتوں پر اپنے رب کے حکم سے آپ صبر کریں، اپنے رب کے حکم پر صبر کریں کہ وہ رب جس نے یہ عظیم رسالت نبوت کا کام آپ کو دیا ہے، تو اس کام کی انجام دہی پر، ادائیگی پر لوگوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کریں. آیت نمبر 24، ولا تطع منهم آثما او کفورا، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات جو ہے وہ نہ مانو. اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے ان سے دبنا نہیں ہے. آپ دیکھیں شاکر اور کفور کا لفظ آپ نے آیت نمبر 3 میں بھی پڑھا تھا کہ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. تو اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ اس کا اور انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو مطالبات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، تو آپ کا کام جو ہے وہ دعوت کو پہنچانا ہے، اور یہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ان سے دبے نہیں. ولا توتع منہم، اور آپ ان سے مت دبیے. آسمن، یہ بد عمل ہیں، او کفورا، یہ منکر حق ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. یہ دو آیات میں اللہ رب العزت نے صبر کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ صبر کیسے کریں گے، آپ کو صبر کیسے ملے گا. نمبر 1، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے. بُكْرَةً، صبح کے وقت، وَأَصِيلًا، اور شام. تو صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے. مفسرین کہتے ہیں کہ صبح و شام کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ آپ ہر وقت ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں، اور دوسری جو ہے اس کے دوسرے معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے، جیسے ایک تو بکرا ہے اور دوسرا اسیلا ہے، تو بکرا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے صبح کے لیے اور اسیلا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے شام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی ہے کہ صبح و شام جو ہے وہ اپنے رب کو یاد کیجئے. اور صبح و شام اپنے رب کو یاد کرنا, تو اس کے معنی ہے کہ جو فرض نماز ہے اس کو ادا کیا جائے. ایک تو یعنی صبح کا وقت بھی جو ہے وہ وقت ہوتا ہے کہ جب رات ختم ہوتی ہے تو صبح ہوتی ہے, اور اسی طرح جو شام ہوتی ہے جب دن ڈھل جاتا ہے. تو صبح و شام جو ہے اس کے معنی کیا ہیں کہ ان اوقات میں نماز کی شکل ہے یا ویسے اذکار ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اگر اس کے معنی وقت کے لیے جائے صبح و شام کے, تو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا ہے, اور اگر اس کے معنی کسی خاص وقت کے لیے جائیں تو اس سے مراد نماز ہے. کیونکہ بکرا جو ہے وہ عربی زبان میں صبح کو کہتے ہیں, اور اصیل جو ہے وہ زوال کے وقت سے لے کر غروب کے لیے جو وقت ہوتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اصیل میں ظہر عصر کے اوقات آ جاتے ہیں, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ, تو اس میں رات کا وقت آتا ہے غروب آفتاب کے بعد جو شروع ہوتا ہے, تو اس میں مغرب اور عشاء دونوں وقت کی نمازیں شامل ہو جاتی ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا, تو رات کے جو طویل اوقات میں ہیں, رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرو, تو اس میں تہجد کی نماز آ جاتی ہے. تو اس طرح پھر اس کے دوسرے معنی جو ہیں وہ نمازوں کی ادائیگی کے کیے جاتے ہیں, اور دونوں ہی اللہ کی جو ہیں وہ بندگی کی شکلیں ہیں کہ ذکر کیا جائے یا پھر نماز پڑھی جائے. اور ذکر دراصل اللہ کی یاد ہے, اور نماز کو بھی قرآن میں کہا گیا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ. آیت نمبر 27, اِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ کون تھے؟ یہ مکہ کے کافر تھے. عقیدہ, اخلاق, کردار, اس کی کمزوریاں, گمراہیاں, اس میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ دنیا سے محبت کرتے تھے اور آخرت سے غافل رہتے تھے. یحبون العاجلتا, اجلت سے جلدی, دنیا کا ایک نام عاجلہ بھی ہے. ویذرون, اور چھوڑ دیتے ہیں. وزال را کسی چیز کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دینا, وراہم اس کے پیچھے. اور جو بھاری دن آنے والا ہے اسے یہ نظر انداز کر دیتے ہیں. اور اس سلسلے میں میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنانا چاہتی ہوں. یہ بہت ہی خوبصورت ایک نوجوان کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 13 افراد پر مشتمل ایک یمنی وفد آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کے آنے پر بہت خوش ہوئے, اور وفد کے لوگوں کی آپ نے خوب عزت کی, خوب مہمان نوازی کی, اور یہ لوگ آپ سے علم حاصل کرتے رہے, سوال پوچھتے رہے, زیادہ دیر نہیں ٹھہرے, کیونکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ جلدی سے جلدی دوبارہ یمن کو واپس چلے جائیں اور اپنے گھر والوں کو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, جو علم آپ نے سکھایا, اپنے گھر والوں کو جا کر سکھائیں. جب وہ جانے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت ہونے کے لیے آئے, تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انہیں جو ہیں عام جو وفد آتے ہیں نا, جو عام وفد آیا کرتے تھے, اس سے بہتر ہدیے اور تحائف دے کر رخصت کیا جائے. جب وہ تحائف وصول کر چکے تو آپ نے پوچھا تمہارا کوئی ساتھی محروم تو نہیں رہا کہ کسی کو تحفہ نہ ملا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں, ایک لڑکا ہے جسے ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں. آپ نے فرمایا اسے بھی ہمارے پاس بھیج دو. انہوں نے جا کر لڑکے سے کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حاجت ہے تو اس کو پوری کروا لو. لڑکا آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بنی ابزی کا فرد ہوں اور اس وفد کے ساتھ یہاں آیا تھا جو ابھی آپ کے پاس آیا تھا. آپ نے ان کی حاجتیں تو پوری کر دی ہیں, بس میری بھی ایک حاجت ہے, اب اس کو پوری کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بتا تیری کیا حاجت ہے؟ لڑکا بولا، میری حاجت میرے ساتھیوں جیسی نہیں، وہ لوگ آئے تو اسلام کے لیے تھے، یعنی جب یہ وفد آیا آیا تو اسلام کی خاطر تھا، لیکن دنیا کا مال متاع لے کر جا رہے ہیں، واللہ میں صرف اس لیے آیا تھا کہ آپ میرے حق میں اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ میری مغفرت کر دے، مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت لڑکے کی طرف رخ پھیرا اور اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اغفر لہ وارحمہ واجعل غناہ فی قلبہ۔ لڑکے نے تین باتوں کی درخواست کی تھی نا، آپ نے تین باتیں اس کے لیے کہیں۔ پہلی بات کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، نمبر دو یا اللہ اس پر رحم فرما، تیسری بات کہ اس کے دل کو غنا سے بھر دے، قناعت دے دے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو بھی ویسے ہی تحائف دیے جائیں جیسے اس کے ساتھیوں کو دیے جا چکے تھے، اور اس کے بعد یہ لوگ خوشی خوشی یمن چلے گئے۔ کافی عرصہ گزر گیا، حجۃ الوداع کے موقع پر یہی لوگ منیٰ میں رسول اللہ سے ملے، اپنا تعارف کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس لڑکے کا کیا حال ہے جو تمہارے ساتھ آیا تھا؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس جیسا آدمی ہم نے کوئی نہیں دیکھا، نہ اس سے زیادہ قناعت کرنے والا کوئی شخص ہمارے علم میں ہے، اگر ساری دنیا کا مال و دولت بھی آپس میں لوگ بانٹ رہے ہوں تو وہ ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ انی لارجو ان یموت جمیعا، مجھے پوری امید ہے کہ اس کی موت بھی عالم یکسوئی میں ہوگی۔ ایک صاحب نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہر شخص یکسوئی کی حالت میں نہیں مرتا؟ آپ نے فرمایا، بعض لوگ پراگندگی فکر کے ساتھ مرتے ہیں، وہ مر رہے ہوتے ہیں، موت کے بستر پر ہوتے ہیں، ان کی خواہشات، ان کے افکار، ان کے پروگرام، ان کے منصوبے نہ معلوم انہیں کہاں کہاں لیے پھرتے ہیں، اور نزا کا عالم ان پہ طاری ہوتا ہے اور ان کو یکسوئی نہیں ہوتی، اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، وہ کس چیز کے غم میں اور کس حالت میں مر رہے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، وہ نوجوان تو ہم میں سے بہترین زندگی بسر کر رہا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں بالکل نہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر پوری طرح قانع ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے اور لوگ جو تھے وہ دین سے پھرنے لگے، تو اہل یمن بہت سے جو تھے وہ فتنہ ارتداد کا شکار ہوئے۔ یہ نوجوان اپنی قوم کو یاد دلاتا، اسلام کی حقانیت بتاتا اور قدر و قیمت کا احساس دلاتا، جس کی وجہ سے اس کی قوم کے لوگ جو تھے، جو اس کے قبیلے کے لوگ جو تھے، وہ مرتد نہ ہوئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے نوجوان کا، اس سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں، عمل کے کیا اصول ملتے ہیں؟ دیکھیں کہ قافلے والے اسے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے بلوایا، پوچھا کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی جو قسمت میں رزق ہے اسے مل کر رہتا ہے۔ نمبر دو، جو شخص آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں پہ ڈھیر کر دیتا ہے۔ نمبر تین، جس شخص کے دل میں قناعت ہوتی ہے، وہ اللہ کے رحم اور مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں خاص مقام ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کئی سالوں بعد جب اہل وفد ملتے ہیں ان سے، آپ نے خاص طور پر اس لڑکے کے بارے میں پوچھا، تو اصل بات جو ہے وہ کیا ہے کہ ہماری زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ انا صلاتی و نسکی و محیا یا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لک و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اور یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو دنیا پرست اور آخرت پرست دونوں کا کردار بڑا مختلف ہے۔ نحنو خلقناہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پیدا کیا ان کو، وشددنا اسرہم، اور مضبوط کیے ہم نے جوڑ ان کے۔ اسرہم جو ہے اسیر قیدی کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح جو جسم کے انسان کے اعضاء ہیں ان کی جو جوڑ بندی کی جاتی ہے، یا ایسے ہی ہے، یعنی جوڑوں کو، جسم کے اعضاء کو جب انسان کی باڈی اور سٹرکچر میں فٹ کیا جاتا ہے، تو ایسا ہی ہے جیسے کہ ان کو قید کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند جو تھے وہ مضبوط کر دیے، ان کو باندھ دیا، مضبوط کیا. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاهُمْ أَمْثَالَهُمْ، اور جب چاہیں ہم ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں، تبدیلا بدل دینا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کے جو جسم کے اعضاء ہیں، جو جوڑ بندی ہے، نرم نرم، نازک نازک پٹھوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ دھاگے کے ساتھ کسی چیز کو باندھا جاتا ہے، تو جسم کے جو پٹھے ہیں نرم نرم مسلس، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جسم کے جو جوائنٹ ہیں، جو جوڑ ہیں، ہڈیاں، ان کو باندھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ مسلس گھس جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ہم دن رات ان کو موڑتے ہیں. آپ سوچیں، لوہے کے سپرنگ بھی تو سال دو سال کے بعد گھس کر ٹوٹ جاتے ہیں نا. تو یہ نرم و نازک پٹھے جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اعضاء کو جوڑوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، یعنی اعضاء کے جوڑوں کو مسل کے ساتھ باندھا ہوا ہے، نہ گھستے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں. اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے جوائنٹ کو دیکھیں، جوڑوں کو دیکھیں، اور حساب لگائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں انگلیوں کے جو جوڑ ہیں ان کو کتنی دفعہ ہلایا ہے، کتنا ان پر آپ دباؤ ڈالتی ہیں. لوہا بھی ہوتا تو گھس جاتا، لیکن یہ 70-80 سال چلنے کے بعد بھی اپنی جگہ قائم رہتے ہیں. یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو تم لوگوں کی شکلیں بدل کر رکھ دوں، جو صحیح تندرست ہیں ان کو مفلوج کر دیا جائے، لقوا ہو جائے، بیماری، حادثہ، اپاہج، اندھے ہو جائیں، لنگڑے ہو جائیں، کبڑے ہو جائیں، اور جب چاہیں تو ان کو مرنے کے بعد، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے. ان ہذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے. والظالمین اعد لہم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو سورت کی جو آخری آیات ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نصیحت، ہدایت اسے ہی دیتا ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں. جو قدر نہیں کرتے اندھے بہرے بن کر رہتے ہیں، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. اور اللہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، مراد ہے جنت میں داخل کرتا ہے. کن لوگوں کو؟ جو ہدایت کی قدر کرتے ہیں. اور جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ ہے سورۃ الدہر، بڑی ہی خوبصورت سورت، اور اس سے عمل کے کیا اصول ملتے ہیں. نمبر ایک، انسان کی زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اور امتحان کس چیز کا؟ کہ نیکیوں کی دوڑ میں کون آگے نکلتا ہے، کون برائیوں سے بچتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، کون صبر اور شکر کرتا ہے، کون حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرتا ہے، کون قیامت کے خوفناک دن سے، وہ دن جو کہ کان شرہ مستطیرا، اور وہ دن یومن ابوسن قمطریرا، وہ اسے ڈرتا رہتا ہے. بڑے ہی مشکل لفظ اس دن کی سختی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. تو آئیے اللہ کے شکر گزار بندے بنیں. آپ دیکھیں امتحان، اور پھر دو رویے، ایک ہے شاکرن اور ایک ہے کفورا کا، اور دو ہی انجام ہیں. ایک ہے ابرار اور عباد اللہ کا، اور دوسرا انجام ہے کافرین کا. اور پھر جنت کی نعمتوں کی منظر کشی کی گئی ہے، اور جو مومنین کی صفات ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو یہ ایک آئینہ ہے جو سورۃ الدہر کی روشنی میں میرے سامنے اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے, اور میری اور آپ کی پھر کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص اختیار کرے. اب آپ دیکھ لیں کہ انسان عمل تو بہت سے کرتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کیا ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے. اور جب اخلاص نہیں ہوتا تو بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے, اور ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر دے جنہیں اللہ تعالیٰ عباد اللہ اور جو ہے وہ عباد الرحمن کہہ کے پکارتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.